آج کی گفتگو کا موضوع مسئلہ صیام ہے. روزہ کیسے رکھا جائے, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے قوانین کیا ہیں, روزے کے شرائط کیا ہیں اور روزہ نہ رکھنے والے کی سزا کیا ہے. ان مسائل سے متعلق آج کی گفتگو ہوگی. روزہ اسلام کی بہترین عبادت ہے. فروع دین میں نماز کے بعد دوسرا درجہ روزے کا ہے. قرآن مجید نے اسے ایسا فریضہ قرار دیا ہے جو امت پیغمبر اسلام پر بھی واجب ہے اور امت پیغمبر سے پہلے کی امتوں پر بھی واجب تھا. روزہ وسیلہ تقویٰ بھی ہے اور باعث نجات بھی. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میری ہی ذات ہے. یعنی روزہ دار ایسا عظیم عمل انجام دیتا ہے جس کا صلہ جنت و کوثر نہیں بلکہ خود ہستی معبود ہے. جس نے حقیقت روزہ کو پا لیا اس نے گویا پروردگار کو پا لیا. اور امام حسین دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کھویا کیا جس نے خدا کو پا لیا اور اس نے پایا کیا جس نے خدا کو کھو لیا. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی ریاکاری کا امکان نہیں ہے, اس لیے کہ یہ عبادت فاعلی ہے, فعلی نہیں ہے. یعنی اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے, انسان کے افعال سے نہیں ہے. افعال میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے, نیت میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا. اسے پروردگار دیکھتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا. روایات میں روزے کو جہنم کی سپر اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اور یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کو واجب نہ سمجھے تو وہ مرتد اور کافر ہے. زندگی میں نجس اور مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص روزے کو واجب سمجھتا ہے اس کے باوجود نہیں رکھتا ہے تو پہلے روزے کے کھانے میں کوڑے لگائے جائیں گے, دوسری مرتبہ پھر کوڑے لگیں گے, اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ پھر روزہ کھا جائے گا تو اس کی سزا صرف قتل ہے اور کوئی سزا نہیں ہے. روزہ کھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دیا جائے, بلکہ وہ انسان جو مریض یا مسافر نہیں ہے اور 9 سال کی لڑکی ہے یا 15 سال کا لڑکا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی روزہ کھانے والے ہی کے برابر ہے اور اس کی سزا یہی ہے. اور اگر اسلامی حکومت کے نہ ہونے کی بنا پر مسلسل روزے کھاتا رہا اور قتل نہ ہو سکا تو اس کے بعد بھی اس دنیا میں اسے ہر روزے کے بدلے 1 روزہ بطور قضا اور 60 روزے بطور کفارے کے رکھنا ہوں گے. یا اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو ہر روزے کے بدلے قضا کے علاوہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. 60 روزے اگر رکھنا ہے تو ان میں 31 روزے مسلسل رکھنا ہوں گے. کہ اگر یہ سلسلہ درمیان میں ٹوٹ جائے تو پھر سے شروع کیا جائے گا. یعنی اگر حساب لگایا جائے تو 1 روزے کے بدلے علاوہ قضا کے 60 روزے اور 1 مہینے کے روزے کے بدلے تقریباً 5 سال کے روزے ہوتے ہیں جو انسان کو مسلسل رکھنا ہوں گے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو انسان کو اختیار ہے, چاہے کھانا پکا کر کھلا دے اور چاہے پھی کر 3 پاؤ غلہ دے دیں, لیکن 60 کا عدد پورا ہونا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 30 آدمیوں کو 2-2 کے حساب سے یا چند آدمیوں کو اسی حساب سے دے دیا جائے اور غلہ ہی دیا جائے گا, قیمت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اب اگر کسی انسان کو مساکین و فقراء نہیں ملتے ہیں تو دور حاضر میں وہ دینی مدرسوں کے طور رجوع کر سکتا ہے, اس لیے کہ آج کے زمانے میں دینی مدرسوں کے طلاب عام طور سے وہ ہوتے ہیں جو فقراء مساکین یا فقراء مساکین کے گھر والے ہوتے ہیں, ورنہ جو عمراء اور صاحبان دولت ہیں تو دونوں ہاتھ سے دنیا کمانے کی فکر میں ہیں, انہیں علم دین کی فکر نہیں ہے. بڑے بڑے شہر, بڑے بڑے مقامات جہاں ہزاروں مومنین کی بستی ہے, وہاں ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ جہاں 4 بچے پڑھ کر عالم دین بن سکیں. اور ایسے مدارس بے شمار ملیں گے کہ جہاں دنیا دار، دولت کمانے والے، آفیسر بننے والے افراد پائے جاتے ہیں. بہرحال یہاں اتنے طلاب، غربا، فقرا، زیر تعلیم ہیں، وہاں اگر 60 مساکین کے اطعام کی رقم دے دی جائے اور ذمہ دار مدرسہ کو اس بات کا ذمہ دار بنا دیا جائے کہ وہ پکا کر تمام طلاب کو کھلا دیں، اس انداز سے کفارہ ادا ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے سے نہ رکھنا ہی بہتر ہے، حالانکہ اسلامی قانون کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رکھ کر توڑ دے یا نہ رکھے، دونوں مجرم ہیں، دونوں کو کفارہ دینا ہوگا، دونوں کے کوڑے لگیں گے اور 3 دن کے بعد دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. بلکہ ایک اعتبار سے روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کے واجب ہونے کا قائل ہے، صرف شیطان کے بہکانے میں آ گیا ہے اور روزہ توڑ دیا ہے. جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں تو یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ واجب ہونے کا قائل بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کا شمار مسلمانوں میں کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور وہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے. البتہ دونوں میں ایک فرق ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا اور دن بھر کوئی روزہ توڑنے والی چیز، کھانا پینا وغیرہ استعمال نہیں کرتا اور نالائقی کی بنا پر روزے کی نیت بھی نہیں کرتا، تو ایسا آدمی کفارے سے بچ جائے گا، صرف قضا یا سزا کو بھگتنا ہوگا. بعض متکبر افراد یہ کہتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، اور جس کے گھر میں کھانے کو ہے اسے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ایسی بات اگر سنجیدگی سے کہی جائے تو یہ حکم خدا کا مذاق اڑانے کے مرادف ہے، اور حکم خدا کا مذاق اڑانا کفر ہے. اور اگر ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ نہ رکھنے کا الزام پروردگار کو دینا چاہتا ہے، تو اس نے رزق دے دیا ہے تو روزے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر وہ روزہ رکھوانا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزی بند کر دے، روزہ شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے عام طور پر مسلمانوں میں تلاوت قرآن کا حال ہے کہ جب کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے تو قرآن کا صفحہ کھل جاتا ہے، یعنی جب مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے تو قرآن کی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گویا پروردگار عالم ان مسلمانوں سے اگر تلاوت قرآن کرانا چاہتا ہے تو مسلسل ایک آدھ کو موت دیتا رہے، تلاوت کا سلسلہ برقرار رہے گا. اور یہ بات فقط عوام تک محدود نہیں ہے، بلکہ اکثر مسلمان حکومتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہاں کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے تو ریڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام بند کر کے تلاوت قرآن کے پروگرام شروع کر دیے جاتے ہیں، اور جب سو ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی لہو لعب کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی پروردگار عالم اگر چاہتا ہے اس ریڈیو سے لغویات نشر نہ ہوں اور فقط تلاوت قرآن ہی نشر ہوتی رہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر تیسرے چوتھے ہر ہفتے ایک نہ ایک بڑی شخصیت دنیا سے جاتی رہے، سلسلہ تلاوت قرآن برقرار رہے گا. مگر یہ معبود کا کرم ہے کہ وہ انسان کو موقع دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا. وہ تبلیغ کے ذریعے مذہب کو منوانا چاہتا ہے، موت کے ذریعے نہیں منوانا چاہتا، ورنہ اگر اس نے موت کو ذریعہ بنایا ہوتا تو شیطان کی مجال نہیں تھی کہ وہ سجدہ نہ کرتا، اور ممکن نہیں تھا کہ وہ آج تک زندہ رہتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا. مگر پروردگار عالم نے اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو موقع دیا ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے باغی کو سب سے قلیل عمر عنایت کی ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کسی طرف سے اتمام حجت میں کوئی کسر نہ رہ جائے. روزے کے بارے میں چند اہم مسائل ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. ان مسائل کے نقل کرنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں دور حاضر میں عام طور سے دو بڑے مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے. اکثریت آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہے، اور ایک بڑی تعداد آیت اللہ خمینی کی تقلید میں ہے. اس مقام پر دونوں حضرات کے مسائل نقل کیے جائیں گے، لیکن یہ بات معلوم رہے کہ جہاں بھی اپنا مقلد جس کی تقلید انسان کر رہا ہے، اپنا مقلد اگر وہ کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دے دیتا ہے تو اس فتوے پر عمل کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر وہ فتویٰ دینے کے بجائے احتیاط کا حکم دیتا ہے, یعنی میں اس مسئلے میں روایات و آیات کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کر سکا, تقاضا احتیاط یہ ہے کہ عمل یوں کیا جائے, اگر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور دوسرے مجتہد نے فیصلہ کر لیا ہے تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے مجتہد کے فیصلے پر عمل کر سکتا ہے. لیکن جہاں اپنے مجتہد نے فیصلہ کر دیا ہے وہاں دوسرے مجتہد کی طرف جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے یہاں پر احتیاط کے ساتھ دوسرے مجتہد کے فتوی کا ذکر بھی ہوتا رہے گا تاکہ انسان اس کی طرف رجوع کر سکے, مگر یہ بات انسان کو پہلے طے کرنا ہوگی کہ میں اپنے مجتہد کے احتیاط میں فلاں مجتہد کی طرف رجوع کروں گا اور اس کے فیصلے پر عمل کروں گا. نہ یہ کہ جب وقت نکل گیا اور دیکھا کہ وہاں زحمت پائی جاتی ہے یہاں آسانی پائی جاتی ہے تو یہ سوچ لیا کہ فرض کر لیا جائے کہ ہم اس کی تکلیف میں تھے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ انسان کو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا. ایک مسئلہ تو یہ ہے, ایک احتیاط میں دوسرے کے فتوے پر اور فیصلے پر عمل کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ احتیاطاً باطل ہے, احتیاطاً باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس روزے کو مکمل کرے اور اس کے بعد ماہ رمضان تمام ہونے پر پھر اس روزے کی قضا بھی کرے, اور جہاں یہ کہہ دیا گیا باطل ہے اس کے معنی اسی وقت سے روزہ ختم ہو گیا اور انسان آزاد ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ ماہ رمضان میں انسان روزہ دار نہ بھی ہو اور کسی وجہ سے اس کا روزہ نہ ہو, جب بھی اسے احترام ماہ صیام میں کھانے پینے کا اختیار نہیں دیا گیا اور اکثر امکان اسے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. روزے میں سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے. روزے کی نیت کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ انسان کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اذان صبح کے وقت سے اذان مغرب کے وقت تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کروں گا جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں. اذان صبح کا وقت اس لیے کہا گیا ہے کہ معیار وقت اذان ہے, اذان نہیں ہے. ممکن ہے اذان اصل وقت سے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہو, تو انسان کو اذان کا حساب نہیں لگانا ہے, اذان کے وقت کا حساب کرنا ہے. بس یہی خیال انسان کے دل میں ہے تو گویا اس کے روزے کی نیت ہو گئی, اب اس کے بعد زبان سے کچھ کہنے یا دل میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ رات ہم اٹھے ہم نے ساری کھائی مگر نیت کرنا بھول گئے, اب کیا کریں گے. حالانکہ ساری کھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں روزے کی نیت تھی اور اس کے بعد کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کے بھول جانے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. رہ گیا قربتاً اللہ, یہ بھی زبان سے کہنے کا مسئلہ نہیں ہے, انسان کے دل کی بات ہے کہ انسان اگر عمل اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے تو بغیر کہے بھی قربتاً اللہ ہے, اور اگر دنیا داری کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے انجام دے رہا ہے تو کہنے کے بعد بھی لفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب جو انسان روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے اسے یہ اختیار دیا گیا ہے, چاہے وہ ہر رات میں دوسرے دن کی نیت کرے, آج نیت کرے کہ میں صبح سے روزہ رکھتا ہوں, کل رات کی نیت کرے, یہ نیت طے کیے ہوئے ہے کہ میں روز کے روز نیت کروں گا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی رات چاند دیکھنے کے بعد یہ نیت کر لے کہ میں اس پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور بدل اللہ, یہ دل میں خیال پیدا ہوا پر پورے مہینے کی نیت ہو گئی. یہی سی بات معلوم ہو گئی کہ نیت کرنے کے واسطے سحری کے وقت کی شرط نہیں ہے, جب انسان سحر کے وقت 3 بجے 4 بجے اٹھے تب نیت کرے, نہیں. اگر کوئی سر شام کے دوسرے دن کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کر لے گا, اور اس نیت کی وجہ سے کھانا پینا حرام نہیں ہوگا. جب تک اذان کا وقت نہیں آیا کھانا پینا حلال رہے گا, ورنہ جو آدمی پہلی تاریخ کو مہینہ بھر کی نیت کر لے تو اس کے لیے افطار و سحر سب ممنوع ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, روزے کا ایک وقت معین ہے, اس کے پہلے کھانا پینا حلال رہے گا اور اس کے افطار کے بعد کھانا پینا حلال ہو جائے گا, اس میں مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر انسان کوئی روز کے روز مثلا نیت کرنا چاہتا ہے تو نیت کا وقت کہاں تک رہتا ہے, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان سنتی روزہ رکھنا چاہتا ہے, ماہ رمضان سے علاوہ پورا رجب روزہ مستحب ہے, پورا ماہ شعبان روزہ مستحب ہے, ہر مہینے میں پنجشنبہ اور دوشنبے کو روزہ مستحب ہے, اور اس طریقے سال میں بہت سے روزے مختلف دنوں میں مستحب ہیں, یہ سنتی روزے اگر انسان رکھنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. یعنی اگر صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں اور شام کو مغرب سے 5 منٹ پہلے خیال پیدا ہوا کہ کاش میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا, اور اب بھی اگر وہ روزے کی نیت کر لے گا تو پروردگار عالم اس کو پورے روزے کا ثواب عنایت کر دے گا. یہ تو سنتی روزے کا حال ہے. لیکن اب آئیے ماہ رمضان. ماہ رمضان میں اگر انسان نے رات کو نیت نہیں کی اور سو گیا اور اس کے بعد صبح کو آنکھ کھلی ظہر سے پہلے, تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے روزے کی صحت نشکال ہے. یعنی اگر یہ چاہے کہ روزہ اس وقت نیت کر کے رکھ لے اور یہی روزہ کافی ہو جائے, نہیں, نیت تو کرنا ہی ہوگی, روزہ رکھنا ہی ہوگا, مگر بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی, یہ احتیاط ہے. مگر آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے اگر نیت کر لے گا تو یہی روزہ کافی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ خمینی کے فیصلے پر عمل کر سکتے ہیں اور اسی روزے کو کافی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے احتیاط کا حکم دیا تھا. اسی ذیل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں جان بوجھ کر دوسرے روزے کی نیت کر لے, یعنی یہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان ہے مگر بجائے ماہ رمضان کے قضا کی نیت کرے یا کوئی اور روزہ نظر کا رکھنا چاہے, تو اس روزے کا حشر کیا ہوگا؟ یہاں بھی آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاطاً یہ روزہ باطل ہے, یعنی اس روزے کو پورا کرے گا اور بعد میں پھر ایک روزہ رکھے گا. لیکن آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جس کی نیت کی ہے اس نے ماہ رمضان میں, یہ یقیناً باطل ہے, یعنی اس کو اس روزے کے اعتبار سے پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ روزہ ماہ رمضان کا ہے اور حکم ماہ رمضان کا ہوگا. اگر زوال سے پہلے نیت کی ہے تو ماہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا, اور اگر زوال کے بعد نیت کی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا, اور دوسرے روزے کا تو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے نیت کر کے سو جائے اور اذان مغرب پر بیدار ہو, یعنی دن بھر اسے ہوش نہیں ہے کہ روزہ کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا, تب بھی اس کا روزہ صحیح رہے گا. روزے میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان بیدار رہے, ہوشیار رہے اور یہ طے کیے رہے کہ میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں, میں نہیں پی رہا ہوں, اس لیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, نہیں. اگر انسان غفلت میں بھی سارا دن گزار دے تو اس کا روزہ ہو جائے گا, بشرطے کہ اپنے وقت پر نیت کر چکا ہو. اگر کسی انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے اور زوال سے پہلے ظہر سے پہلے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ماہ رمضان ہے, اور اب تک کوئی چیز جو روزہ توڑنے والی استعمال نہیں کی, تو آقا پوری کی نظر میں احتیاطاً روزے کی نیت کر لے اور بعد میں قضا بھی کرے, اس لیے کہ ان کے ہاں نیت کا وقت سحر کے وقت ہے, اذان سے پہلے, اس کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اور آقا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر زوال سے پہلے معلوم ہو گیا ہے تو یہ اسی وقت نیت کر لے گا اور یہی روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس فیصلے پر عمل کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ آیت اللہ کوئی نے احتیاط کی ہے. لیکن اگر کوئی چیز استعمال کر چکا ہے, کھا بھی چکا ہے, تو ظاہر روزہ رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, لیکن شام تک فاقہ کرنا ہوگا, اس لیے کہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں کھانے پینے کا کوئی سوال نہیں ہے جب تک آدمی مریض یا مسافر نہ ہو. ایک مسئلہ روزے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے ذمے اپنا قضا روزہ باقی ہے وہ مستحبی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, اور رکھے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس مقام پر ان خواتین کو مثبت یہ رہنا چاہیے کہ جنہوں نے ابتدا سے 9 برس کی عمر سے روزہ نہیں رکھا اور ان کے ذمے ابھی قضا کے روزے یا کفارے کے روزے باقی ہیں, اور وہ سنتی روزہ 27 رجب کو یا 1 رجب کو یا کسی موقع پر شعبان میں رجب میں رکھنا چاہتی ہیں, تو یہ روزہ بیکار ہوگا, انہیں پہلے قضا پورا کرنا ہوگی, اس کے بعد پھر سنتی روزہ رکھا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن سنتی روزہ رکھنا چاہتی ہیں اسی دن قضا کی نیت کر لیں, پروردگار عالم کے کرم سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ دونوں روزوں کا ثواب دے دے, قضا کا حساب بھی ہو جائے اور سنتی روزے کا ثواب بھی مل جائے. اس مقام پر ایک مشہور مسئلہ بھی ہے, یہ 30 شعبان اور 1 رمضان میں پیش آتا ہے, یہ چاند کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں چاند ہو گیا, کچھ کہتے ہیں چاند نہیں ہوا, اور چاند ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے, جس کو یوم شک کہا جاتا ہے, کہ شک ہے کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا. اس دن چونکہ رمضان کا آنا طے نہیں ہے, لہٰذا انسان اگر رمضان کی نیت سے روزہ رکھے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. البتہ اگر قضا وغیرہ کی نیت سے یا سنتی روزہ سمجھ کے رکھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا تو ماہ رمضان تھا، تو یہ روزہ ماہ رمضان میں حساب ہو جائے گا. اب اگر قضا کا روزہ رکھا تھا تو وہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، اس قضا کو رمضان کے بعد پورا کرنا ہوگا، مگر یہ روزہ ماہ رمضان میں شمار ہوگا، اس لیے کہ ماہ رمضان اپنے علاوہ کسی اور روزے کو برداشت نہیں کرتا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ شکن اشیاء کیا ہیں؟ یہ چند چیزیں ہیں. نمبر ایک، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کسی بھی چیز کا کھانا یا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، چاہے کتنی ہی مختصر مقدار میں کیوں نہ ہو. اگر ایک ذرہ بھی کھا لیا ہے یا ایک قطرہ بھی پی لیا، حلق سے اتر گیا ہے، تو روزہ باطل ہو جائے گا. البتہ اگر انسان کو روزے کا خیال نہیں رہا، بھولے سے بے خیالی میں چائے پی گیا، کھانا کھا گیا، بعد میں ہوش آ گیا تو ماہ رمضان کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھولنے میں اگر دو گلاس بھی پی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جان بوجھ کے ایک قطرہ بھی پی لے گا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا، کفارہ بھی دینا ہوگا. نمبر، اس ذیل میں یہ بھی یاد رہے کہ کھانا پینا روزے کی حالت میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی انجیکشن لینا چاہتا ہے تو انجیکشن کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ انجیکشن جو بطور دوا ہوتا ہے، یا بعض انجیکشن ہوتے ہیں جو کسی عضو کو سن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے انجیکشن میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر وہ انجیکشن جو غذا کے بدلے دیے جاتے ہیں وہ خلاف احتیاط ہیں، ان کو روزے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے. جیسے گلوکوز وغیرہ کے انجیکشن ہیں جو برائے غذا دیے جاتے ہیں، یہ خلاف احتیاط ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے. اب اگر روزہ دار اس کے منہ میں لعاب دہن تھوک جمع ہو گیا ہے اور اس کو نگلنا چاہتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہو سکتا ہے. البتہ بلغم وغیرہ اگر منہ تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو واپس لے جانا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر حلق ہی میں ہے وہاں سے واپس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور پیاس سے اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، مرنے کے قریب آ گیا ہے، تو ایسا آدمی پانی پی سکتا ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. فرق سے بھی ہوگا کہ اگر ایسی حالت نہ ہوتی اور پانی پی لیتا تو روزہ بھی باطل ہو جاتا، کفارہ بھی دینا پڑتا، مگر اس وقت کیونکہ مضطر و مجبور ہے لہذا کفارہ معاف ہو جائے گا، صرف قضا ہی اس کو رکھنا ہوگی. اور اگر یہ ماہ رمضان میں واقعہ پیش آیا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی باقی دن اسے پاک ہی کرنا ہوگا. یہ اختیار نہیں ہے کہ اب تو مجبور تھا اور ایک گلاس پانی پی لیا ہے تو دن بھر پیتا ہی رہے، اس لیے کہ یہ مجبوری جان بچانے کی تھی، جان بچانا واجب ہے. اس کے بعد جب جان بچ گئی تو اب ماہ رمضان کا احترام جو ہے ضروری ہو گیا ہے. یہ کھانے پینے سے متعلق. دوسری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ روزے کی حالت میں عورت سے جنسی تعلقات پیدا کرنا، یعنی صحبت کرنا ہے. کہ اگر بقدر ختنا بھی صحبت میں اندر داخل ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے مادہ خارج ہو اور چاہے نہ ہو، خود یہ صحبت وہ ہے جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے. چوتھی چیز، اسی طریقے سے جس طریقے سے عورت سے صحبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان بغیر صحبت کے کسی اور ذریعے سے مادے کو نکال دیتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ فعل خود فعل حرام ہے. انسان خود کاری کر کے اپنے ہاتھوں یا کسی اور ذریعے سے اپنے مادے جنسی کو نکال دے اور اپنے اوپر غسل واجب کر لے، یہ فعل حرام ہے ہر حالت میں، ہر وقت. اور علاوہ فعل حرام ہونے کے اگر روزے کی حالت میں ایسا کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بلکہ اسے کفارہ بھی دینا ہوگا، اور یہ کفارہ اپنی عورت سے صحبت کرنے سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اپنی عورت سے صحبت کرنا عام حالات میں جائز ہے، روزے میں حرام ہے. یعنی روزہ اس چیز سے توڑا ہے کہ جو عام حالات میں جائز تھی، فقط روزے میں حرام ہے. اور یہاں تو وہ چیز ہے جو عام حالات میں بھی حرام ہے، لہذا حرام سے روزہ توڑنے کا کفارہ فقط یہ نہیں ہے کہ چاہے 60 روزے رکھے اور چاہے 60 مسکینوں کھانا کھلائے، بلکہ 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا. البتہ اگر انسان سو رہا ہے اور سوتے میں بدخوابی ہو جائے اور مادہ خارج ہو جائے بے خیالی میں, تو اس وقت میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ بھی باطل نہیں ہوگا. اگر کسی انسان نے خودکاری کی یعنی کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں مادہ برآمد کر لیا جائے اور اتفاق سے مادہ خارج نہیں ہوا, تو آیت اللہ خوئی کے فتوے کی بنا پر اس روزے کو پورا کرنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی. اور آیت اللہ خمینی کے فتوے کی بنا پر اس روزے کو پورا کر دے گا, قضا کرنا واجب نہیں ہے. یعنی تنہا ارادہ. ایک بزرگ کے فرمان کی بنا پر اس طریقے سے باطل کرے گا اسے پورا کرنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی, اور ایک بزرگ کے قول کی بنا پر اسی کو پورا کر دے گا, قضا واجب نہ ہوگی. روزے کے باطل کرنے والی چیزوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان خدا رسول امام یا صدیق تعالیٰ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے, خدا نے یہ فرمایا ہے یا نبی نے یہ فرمایا ہے یا امام نے یہ کہا ہے, اور وہ بات ان حضرات نے نہ کہی ہو, تو اس نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بلکہ اگر کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ یہ بات خدا اور رسول نے فرمائی ہے یا نہیں اور اس کو بیان کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ جس کتاب میں دیکھا ہے اس کے حوالے سے بیان کرے, یا جس آدمی نے اس سے بتایا ہے اس کے حوالے سے بیان کرے. ورنہ اپنے اعتماد پر اگر غلط بات کو منسوب کر دیا تو اس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. البتہ اگر کسی چیز کو صحیح سمجھ کر بیان کیا اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو گئی, اس وقت اس کو معلوم تھا کہ یہی حکم خدا ہے یا یہی ارشاد معصوم ہے اور اس نے بیان کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں اشتباہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر غلط سمجھ کر بیان کیا اور بعد میں یہ معلوم ہو گیا کہ صحیح ہے, تو غلط سمجھ کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہم روزے کو باطل کریں, لیکن چونکہ وہ بات واقعا صحیح تھی لہذا وہ عمل واقع نہ ہو سکا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اگرچہ اس عمل کا ارادہ کیا. جیسے کہ سابق میں بیان کیا گیا کہ اس نے مادے کو نکالنے کا ارادہ کیا مگر مادہ خارج نہ ہو سکا, تو اس تنہا ارادے پر روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی دو صورتیں ہیں کہ آخائے خوئی کی نظر میں احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کو پورا کرے اور بعد میں قضا کرے, اور آخائے خمینی کی نظر میں اسی روزے کو پورا کر دینا کافی ہے, یعنی تنہا ارادہ کر لینے سے روزہ باطل نہیں ہوگا. روزہ باطل کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان غلیظ قسم کا غبار اپنے حلق تک لے جائے. اگر غلیظ قسم کا غبار حلق تک لے گیا تو آیت اللہ خوئی کے فتوے کی بنا پر بنابر احتیاط روزہ باطل ہے, یعنی اس روزے کو پورا کرے اور بعد میں قضا بھی کرے. اور آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ روزہ یقیناً باطل ہے. اس مقام پر اگر کوئی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا چاہے تو اس کو بالکل باطل قرار دے کے اور بعد میں قضا کر لے گا. پورا کرنا واجب نہیں ہوگا مگر اس کے بعد بھی چونکہ ماہ رمضان ہے لہذا کھانے پینے کا اختیار بھی نہ رہے گا. یہی حال اس صورت میں ہے کہ جہاں غلیظ غبار کے بجائے غلیظ بھاپ یا دھواں حلق تک لے جائے, ورنہ یہاں بھی یہ صورت حال ہوگی کہ اس روزے کو پورا کرنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی. یعنی یہ انسان نہیں سوچ سکتا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو آزاد ہو گئے, یہ ٹوٹے گا نہیں, اس کو پورا کرنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرے گا. اسی طریقے سے ایک شے ہے پانی میں سر کو ڈبو دینا. اگر انسان نے یوں غوطہ لگایا کہ سر پانی کے اندر ڈوب گیا چاہے سارا بدن باہر ہو, حوض کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور سر کو پانی کے اندر ڈبو دیا, تو اس صورت میں بنابر فتوائے آقا خوئی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, اور بنابر ارشاد آقا خمینی احتیاطاً باطل ہوگا, یعنی یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کو پورا کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا، ان کے مقلدین اس مسئلے میں آقا خوئی کی تقلید کر سکتے ہیں اور اس کو اسی وقت باطل سمجھ لیں گے. لیکن اگر پانی کے بجائے کسی اور چیز میں آدمی سر ڈبونا چاہے، یا پانی کو مضاف جوڑے کے اندر، یا مثلا کوئی اور چیز ہے دودھ کے اندر آدمی سر ڈبونا چاہتا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اگرچہ آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ اگر عرق گلاب میں سر ڈبو دیا ہے تو احتیاط یہ کہ اس روزے کو پورا کرے اور بعد میں قضا بھی کرے، مگر کیونکہ آقا خوئی کے یہاں یہ احتیاط نہیں ہے، لہذا آقا خمینی کے مقلدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے فتوے پر اعتماد کریں اور اس روزے کو باطل نہ سمجھیں، یعنی اسی کو پورا کر دینا کافی ہو جائے. اب اگر کسی انسان نے بے اختیاری میں نہا رہا تھا اور بے اختیاری میں سر ڈوب گیا، یا خیال نہیں رہا کہ روزہ ہے اور سر ڈبو دیا، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. بلکہ اگر بے خیالی میں یا بھولے سے غسل کی نیت سے سر ڈبویا ہے تو غسل بھی صحیح رہے گا. اس مقام پر یہ بات واضح رہے کہ جیسے ہی سر پانی کے اندر ڈوب جائے گا روزہ باطل ہو جائے گا. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ پانی اندر جائے گا یا نہیں جائے گا. جیسے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں سر ڈبونا چاہتے ہیں اور ناک آنکھ منہ وغیرہ بند کر لیتے ہیں، خیال سے کہ پانی اندر نہ جانے پائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، روزہ بہرحال باطل ہو جائے گا جیسے ہی سر پانی کے اندر ڈوب جائے. ہاں البتہ اگر آدمی خود پانی کے اندر ہو اور اس کا سر پانی کے اندر نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے آدمی کسی ایسی کشتی میں بیٹھ جائے جو پانی کے اندر اندر چلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی خود پانی میں نہیں ہے، آدمی کشتی میں ہے اور کشتی پانی میں ہے، یہاں روزہ باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کا سر یا جسم پانی میں نہیں ڈوبا ہے. اسی طریقے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان کو رات کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کے صبح کی اذان پر غسل نہیں کیا، یا اگر مجبور غسل کرنے میں تھا اور تیمم کرنا چاہیے تھا تو تیمم بھی نہیں کیا. اگر اذان صبح تک غسل یا تیمم نہ کرے اور اسی جنابت کی حالت میں رہ جائے تو یہ روزہ باطل ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی غسل میں تاخیر کر رہا ہے، مثلا 12 بجے رات کو اس کو غسل کی حاجت ہوئی، چاہے سو رہا تھا اس لیے حاجت ہو گئی، یا اپنی زوجہ سے صحبت کی اس لیے غسل کی حاجت ہو گئی، اور وہ غسل کو ٹالتا رہا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت آ گیا، اور اب اتنا وقت ہے کہ جس میں غسل نہیں ہو سکتا ہے، صرف تیمم ہو سکتا ہے، اور اس آدمی نے تیمم کر لیا، تو آئے یہ تیمم اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو آقا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس تیمم کے بعد اس کو آج روزہ رکھنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی احتیاطاً. اور آقا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے غلطی کی ہے، کتنی تاخیر کی ہے، ٹالا ہے، گنہگار بھی ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، یہی روزہ کافی ہو جائے گا. اس فتوے پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی ایسا وقت آ گیا ہے، یعنی اذان میں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے جس میں آدمی نہ غسل کر سکتا ہے اور نہ تیمم کر سکتا ہے، اور ایسے وقت میں اپنے کو جنابت کی حالت میں لانا چاہے، یعنی صحبت کرنا چاہے، یا کوئی بھی غلط کام کرنا چاہے، مثلا کہ اب وقت نہیں رہ گیا غسل کرنے کا، اتنا وقت تنگ ہو گیا ہے، اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا. اور فقط روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، یعنی ایسی ہے جیسے آدمی نے روزے کی حالت میں ایسا کام کیا ہو. اس سلسلے میں بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اگر انسان پر غسل واجب ہو گیا ماہ رمضان میں اور وہ غسل کرنا بھول گیا، غسل جنابت نہیں کیا، اور 2-3-4 دن تک روزہ رکھتا رہا، اور 4 دن کے بعد یہ خیال آیا کہ مجھ پر غسل واجب تھا، مجھے غسل کرنا چاہیے تھا اور میں نے غسل نہیں کیا، تو یہ بغیر غسل کے جتنے روزے رکھے ہیں یہ سارے روزے باطل ہو جائیں گے اور سب کی قضا دوبارہ رکھنا ہوگی. یہاں تک کہ اگر کسی آدمی پر ماہ شعبان کی 29 تاریخ کو غسل واجب تھا اور وہ غسل جنابت کرنا بھول گیا اور پھر پورے ماہ رمضان میں نہ اس کو غسل کرنے کی حاجت ہوئی اور نہ اس نے کوئی غسل کیا، حج یہ کہ غسل جمعہ بھی نہیں کیا، اس قول کی بنا پر کہ غسل جمعہ بھی جنابت کے لیے کافی ہو جائے، اور یہاں تک کہ پورا ماہ رمضان گزر گیا اور جب عید کے دن غسل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو یاد آیا کہ ماہ شعبان کے 29 یا 30 تاریخ کو مجھ پر غسل جنابت واجب تھا اور میں نے وہ نہیں کیا، تو اس کے معنی کہ پورے ماہ رمضان کے روزے بیکار ہو گئے اور اس کو دوبارہ غسل کرنے کے بعد پھر سے سارے روزوں کی قضا کرنا ہوگی. کفارہ اس لیے نہیں واجب ہوگا کہ اس میں ظاہر غریب نے اپنے خیال میں روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جب کھایا پیا نہیں تو کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہ درمیانی مسئلہ. اب وہی مسئلہ کہ رات کے بعد جنابت پیدا ہو گئی، غسل کرنا ضروری ہے. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو 12 بجے ہیں رات کے، ابھی غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی سوتے ہیں اور اس کے بعد سحر کے بعد جب اٹھیں گے سحری بھی کھائیں گے اور غسل بھی کر لیں گے. یہ سوچ کے طے کر کے کہ غسل کرنا ہے، اٹھنا ہے، روزانہ اٹھتے ہیں اور سو گیا، اب جو آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو گئی تھی، تو چونکہ غسل کا ارادہ تھا اور یہ اطمینان بھی تھا کہ سحر کے وقت آنکھ کھلے گی اور غسل کریں گے، اور اتفاقاً آنکھ نہیں کھلی اس لیے اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر یہ بات دو مرتبہ ہو جائے، ایک مرتبہ مثلاً آنکھ کھلی تو معلوم ہے غسل واجب ہے، یا اس نے صحبت کی اور غسل واجب ہو گیا اور اس کے بعد اس ارادے سے کہ سحر کے وقت اٹھیں گے اور سو گیا 12 بجے، 1 بجے پھر آنکھ کھلی، اب اس نے سوچا کہ ابھی 2 گھنٹے مثلاً باقی ہیں تو ابھی غسل کر کے کیا کریں گے، تو دوبارہ سو گیا. یعنی ایک مرتبہ سویا تھا 12 بجے، اب 1 بجے دوبارہ سو گیا اور پھر اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ اذان ہو گئی، اب یہ روزہ نہیں ہوگا، اس میں قضا کرنا ہوگی. اور اگر مثلاً 1 بجے دوبارہ سویا اور پھر 2 بجے آنکھ کھل گئی اور پھر سو گیا کہ سحر کے وقت غسل کریں گے، تو یہاں بھی قضا تو بہرحال واجب ہوگی اور جو احتیاط مستحب بھی ہوگی کہ کفارہ بھی ادا کرے، اگرچہ کفارہ واجب نہیں ہے. یہ تو رات کا حال ہے. مختصر یہ کہ رات کے وقت اگر انسان کو غسل کی حاجت ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ اذان صبح سے پہلے غسل کر لے، اور اگر مجبوراً غسل نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، اور اگر غسل اور تیمم کا وقت نہیں ہے تو ایسے کام ہی نہ کرے جن سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ تو رات کا حال ہے. اب دن کے وقت، اگر دن کے وقت کوئی آدمی سو رہا ہے اور احتلام ہو جائے یعنی غسل کی حاجت ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، البتہ قصدر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے ورنہ روزہ بہرحال باطل ہو جائے گا. اب اگر دن میں سو رہا تھا اور غسل کی حاجت ہو گئی تو کیا واجب ہے کہ فوراً غسل کر لے؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. شام تک بھی انسان غسل کو اگر ٹالنا چاہے تو ٹال دے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مسائل تو مشترک سے مرد عورت دونوں کے لیے، اس لیے کہ غسل جنابت جیسے مردوں کے لیے واجب ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے واجب ہوتا ہے. اب آئیے عورتوں کے اپنے مسائل، کہ اگر عورت ایام نجاست میں تھی اور اذان صبح سے پہلے نجاست کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خون بند ہو گیا تو اس کا فرض ہے کہ یہ فوراً غسل کرے اور اس کے بعد روزہ شروع کرے. اب اگر یہ غسل نہ کرے یا مجبوری میں تیمم بھی نہ کرے تو اس کا بھی روزہ ویسے ہی باطل ہو جائے گا، جیسے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان غسل اور تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں، حالت جنابت اور حالت حیض یا حالت نفاس. اب آئیے غسل مس میت. اگر کسی آدمی پر غسل مس میت واجب ہے، کسی میت کو چھو لیا ہے اور غسل واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ انسان کے مردے کو موت کے بعد سرد ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے اگر کسی انسان نے چھو لیا ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہے. ہاں، مرنے کے بعد اگر میت گرم ہے اور اسی وقت فوراً چھو لیا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، یا مردے کو غسل دیا جا چکا ہے اور اس کے بعد چھو لیا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن سرد ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے اگر مس کر لیا ہے اور چھو لیا ہے تو غسل مس میت واجب ہے. اب اس آدمی نے غسل مس میت نہیں کیا مثلا رات میں اور روزہ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا؟ یا غسل مس میت بھی مثل غسل جنابت یا مثل غسل حیض و نفاس ہے؟ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. اس غسل کو اگر نہیں بھی کیا ہے تو روزہ بہرحال ہو جائے گا, غسل اس کے دن میں رہے گا. بلکہ اگر روزے کا دن ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے اور کوئی مردہ سامنے آ گیا اور اس میت کو چھونا چاہے تو چھو سکتا ہے, غسل مس میت واجب ہو جائے گا مگر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب اس سلسلے میں ایک عام مسئلہ ہے کہ جہاں آقا کوئی کی رائے دوسرے اور مستحقین سے تقریباً الگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر رات کے وقت غسل جنابت یا کسی عورت پر غسل حیض غسل نفاس واجب تھا اور وہ مجبور تھا غسل کرنے میں, یا وہ عورت مجبور تھی غسل کرنے میں, بیمار ہے یا کوئی اور عذر پیدا ہے اور بجائے غسل کرنے کے اس نے تیمم کیا, اب تیمم کرنے کے بعد اگر غسل کر لیا ہوتا تو مثلا 3 بجے رات کو غسل کیا اور اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سو گیا, اب اذان صبح کے بعد اٹھے پہلے اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ روزے کی نیت ہو چکی. لیکن اگر اس نے مثلا اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے تیمم کر لیا تو کیا اس کو اختیار ہے کہ سو جائے؟ آقا کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ نہ سوئے اور بیدار رہے یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو جائے, اور فقط سونے کی بات نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے یہ طہارت ختم ہو جائے, یعنی پیشاب بھی نہیں کر سکتا ہے یا ریاض بھی اگر خارج ہو جائے اور طہارت ختم ہو جائے تو وہ سونے کے برابر ہے, یعنی اس کو ہر طرف سے اپنی طہارت کو جو تیمم سے پیدا ہوئی ہے بچا کر رکھنا ہوگا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت ہو جائے, اور یہ اس قابل رہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی طہارت باقی ہے. یہ بیداری ضروری ہے یا ان چیزوں سے اپنے کو بچانا ضروری ہے جن سے طہارت ختم ہو جاتی ہے, یہ ان کی احتیاط ہے. اور باقی حضرات جن میں آقا خمینی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان اطمینان سے سونا چاہے تو سو سکتا ہے یا پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کر سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس خطرے پر تمام حضرات جو عمل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ احتیاط ہے اور یہ فتویٰ ہے, یعنی اگر سونا چاہیں تو آیت اللہ خمینی کے فتوے پر بھروسہ کر کے سو سکتے ہیں, ورنہ اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط یہ کہ بیدار رہیں, اور بیدار رہنے کی احتیاط یہ کہ تیمم ہی آخر وقت میں کیا جائے. مثلاً سحر کا وقت اگر 4 بجے ختم ہوتا ہے تو 4 بجنے میں 5 منٹ باقی رہیں تیمم کرے, تاکہ وہ تیمم ہر طرح سے اذان تک باقی رہ جائے. روزے کی بات کرنے والی چیزوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر انسان کسی سیال چیز سے پانی ہے صابن ہے کوئی تیل ہے اس کے ذریعے سے اگر انما لینا چاہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, لیکن اگر خشک کوئی چیز ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, چاہے مجبوراً ہی قے کرے, بس یہ کہ مجبوراً قے کرنے مجرم نہیں ہوگا لیکن روزہ بہرحال باطل ہو جائے گا. ہاں بے اختیاری میں قے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگر روزے کی حالت میں جکار آ گئی اور کوئی چیز منہ تک آ گئی تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اس کو تھوک دے, ورنہ اگر دوبارہ واپس لے جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں اتفاقاً اگر واپس وہ چیز چلی جائے حلق میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن قصداً لے جانا جائز نہیں ہوگا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور جن سے پرہیز کرنے کا نام بھی روزہ ہے, یعنی انسان جب روزے کی نیت کرتا ہے تو گویا یہ طے کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو روزے کی حالت میں حرام قرار دیا گیا ہے اور جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, میں اذان صبح کے وقت سے اذان مغرب کے وقت تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کروں گا, اور اسی پرہیز کی نیت کا نام روزہ ہے جس کا جاننے والا سوائے پروردگار کے کوئی نہیں ہے. کس انسان کے دل میں کیا نیت ہے اور کیا نہیں ہے, البتہ کسی آدمی کو اگر پہلے سے یہ تمام تفصیلات نہیں معلوم ہیں اور اس نے فقط دل میں نیت کر لی کہ جو جو چیز روزے میں حرام ہے میں سب سے پرہیز کروں گا, چاہے وہ چیز نہ بھی معلوم ہو, جب بھی نیت صحیح رہے گی روزہ ہو جائے گا. اگرچہ مناسب یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کو معلوم کرے, تمام چیزوں کی اطلاع پیدا کرے تاکہ ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے اور بعد میں اپنے واسطے کوئی پریشانی نہ پیدا ہو سکے. یہ تو وہ حرام چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں, یعنی ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا مگر انہیں نہ کرنا چاہیے, نہ کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے. اگرچہ کرے گا انسان تو نہ گنہگار ہوگا اور نہ روزے پر کوئی اثر پڑے گا. وہ مکروہ چیزیں کیا ہیں؟ مثلا آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا, اگر اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے, خود وہ نہیں پہنچتی, اس کا ذائقہ مثلا حلق تک پہنچتا ہے تو مکروہ ہے, ورنہ اگر حلق تک اثر نہیں پہنچتا ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے کمزوری پیدا ہو جائے, جسے خون نکالنا ہے یا حمام میں جا کر بیٹھنا ہے, اگر کمزوری پیدا ہوتی ہے تو یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. یا خوشبودار گھاس کو سونگھنا, یہ بھی مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. یا عورت کا پانی میں بیٹھنا, عورت تشت میں پانی رکھ کے اس میں بیٹھ جائے, یہ عورت کے واسطے مکروہ قرار دیا گیا ہے, مرد اگر ایسا کرتا ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. یا تر لکڑی سے مسواک کرنا, وہ بھی مکروہ ہے, خشک لکڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا روزے کی حالت میں بلا وجہ کلی کرنا, یہ مکروہ ہاتھ میں ہے. اور اس صورت میں تو اگر بلا وجہ آدمی کلی کر رہا ہے اور پانی حلق میں اتفاق سے چلا جائے تو اس کا روزہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. یا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اپنی عورت سے خوش فعلی کرنا, ہنسی مذاق کرنا, دلچسپی لینا, اگر مادہ نکالنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ مکروہ ہے, ورنہ اگر ایسا ارادہ ہے تو یہ حرام ہو جائے گا اور اس ارادے پر روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ, قضا کے ساتھ کفارہ کہاں کہاں واجب ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں, ان کو اگر قصداً انسان استعمال کرے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہیں, ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, تو انسان پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ناواقفیت میں وہ استعمال کرے, تو آقا خود فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. لیکن آقا خمینی کہتے ہیں کہ جس نے ناواقفیت میں استعمال کیا ہے, اگر ناواقفیت میں معذور تھا, اس کو معلوم ہی نہیں تھا اور نہ معلوم ہو سکتا تھا, اگر دریافت بھی کرتا کوئی بتانے والا نہیں تھا, اگر ایسا ہے تب تو انسان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر ناواقفیت اپنی کوتاہی سے ہے کہ دریافت ہی نہیں کیا, اب روزہ رکھ لیا رسماً اور یہ پوچھنے نہیں گیا کہ کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے, کس سے روزہ باطل ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً کفارہ بھی دینا ہوگا. اور چونکہ مسئلہ احتیاطی ہے لہذا ان کے مقلدین بھی آقا خوئی کے فتوے بغیر اعتماد کرتے ہیں, تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہ بار بار جو کفارے کی بات آئی ہے, یہ معلوم ہو جائے کہ آخر روزہ توڑنے کا یا روزہ کھا جانے کا کفارہ ہے کیا. مسئلے کی وضاحت سے پہلے یہ معلوم ہو جائے, یہ لفظ کفارہ ہے, کفارہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں شاید یہ لفظ کفار سے نکلا ہے. وہ کفار الگ ہے جو کافروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ کفارہ الگ ہے جو گناہوں کو گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ رمضان کے ایک روزے کو کھا جانے کے بدلے میں تین میں سے ایک چیز کفارے میں کرنا ہوگی. یا انسان ایک غلام آزاد کرے, یہ دور حاضر ممکن نہیں ہے, ایک غلام کہیں ہوتا ہی نہیں, اور یا 60 مسلسل روزے رکھے. مسلسل سے معنی یہ ہیں کہ 31 دن تک تو پے در پے لگاتار رکھنا ہوگا, اس کے بعد اگر ترتیب بھی ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, چاہے کھانا پکا کر کھلائے, اور یا فی کس 3 پاؤ جو یا گندم یا چاول وغیرہ دے دے. اگر کسی آدمی کے واسطے 60 روزے بھی ممکن نہیں ہیں اور ایک ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ممکن نہیں ہے, تو جتنے مسکینوں کو کھلانا ممکن ہو اتنا کھلا دے. اور اگر ایسا غریب آدمی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تو اپنے اور خدا کے درمیان حقیقتاً توبہ کرے, استغفار کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. پروردگار غفور رحیم ہے, اگر وہ جانتا ہے اس آدمی سے غلطی ہو گئی ہے, اس نے قصداً غلطی نہیں کی اور اب فقط پیسہ نہیں بچانا چاہتا, واقعی مجبور ہے, وہ اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے, اور یقیناً وہ غفور رحیم ہے. اب اگر 31 روزے جو مسلسل رکھنا ہیں ان کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ شروع کرنا ہوگا اثر نو. ہاں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ کفارے کا روزہ عورت نے شروع کیا اور درمیان میں ایام حیض یا ایام نفاس آ گئے, ولادت ہو گئی, تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر عورت چاہے گا اثر نو شروع کرے تو یہ مصیبت جو ہے وہ تو ہر مہینے آنے والی ہے, ایام نجاست تو ہر مہینے آنے والے ہیں, اس کے 31 کوئی پورے نہیں ہوں گے, لہذا ان ایام کو معاف کر دیا گیا ہے کہ ان کے ختم ہونے کے بعد پھر وہی سلسلہ جوڑ دے اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یا کوئی سفر مجبوری کا پیش آ گیا ہے تو وہاں مرد بھی معذور ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ سلسلہ توڑنے کا 31 دن تک کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ تین میں سے ایک کفارہ, یا غلام آزاد کرے, یا 60 روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ تو اس وقت ہے کہ اگر روزہ ایسی چیز سے توڑا ہے جو روزے میں حرام ہے ویسے حلال تھی, جیسے روٹی کھائی ہے, پانی پیا ہے, لیکن اگر حرام چیز کے ذریعے روزہ توڑا ہے, مثلا مٹی کھائی ہے جس کا کھانا حرام ہے, یا شراب پی ہے جس کا کھانا حرام ہے, یا کافر کے ہاں کا کھانا کھایا ہے جو نجیس ہے, یا مشرک کی دکان سے پانی کھایا ہے, یا اس کے ہوٹل سے چائے پی ہے, یا بازار میں جو غیر ملکی گوشت ملتا ہے جس کا ذبیحہ ہونا معلوم نہیں ہے وہ گوشت کھا لیا ہے, یا عورت سے حالت نجاست میں حالت حیض میں صحبت کی ہے کہ یہ فعل حرام ہے, یا خدا و رسول یا امام پر تہمت باندھی ہے کہ کوئی غلط بات ان کی طرف منسوخ کی ہے یہ فعل حرام ہے, یا خود کاری کی ہے اپنے ہاتھ سے مادہ نکالا ہے یہ فعل حرام ہے, یا نعوذ باللہ اپنی عورت سے صحبت کرنے کے بجائے کسی مرد سے ایسے تعلقات پیدا کیے ہیں ظاہر کی فعل حرام ہے, یا قے میں غذا منہ تک آ گئی تھی اور اس کو قصدن دوبارہ اندر لے گیا ہے ظاہر کی بھی فعل حرام ہے, یا خون کو نگل گیا ہے وہ بھی فعل حرام ہے. اگر حرام کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو ہر روزے کے بدلے یہ تینوں کفارے دینا ہوں گے, یعنی غلام بھی آزاد کرنا ہوگا, 60 مسکینوں کو کھلانا بھی ہوگا, اور 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے ہر روزے کے بدلے. یہ تو کفارات کی بات ہو گئی. اب ایک مسئلہ ہی پیدا ہو گیا کہ انسان اگر ماہ رمضان میں سفر کرنا چاہتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ مسافر کے بعد سے روزہ نہیں ہے, مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دے. جب مسافر ہو جائے گا تب اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا, اور مسافر ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان جس شہر میں یا جس گاؤں میں ہے اس کی آبادی سے نکل جانے کے بعد اتنی دور نکل جائے کہ پھر وہ آبادی نظر نہ آئے, عام طور پر وہاں پہنچنے کے بعد توڑنا جائز ہوگا, ورنہ یہ سوچتے کہ اب تو سفر میں جانا ہی ہے اور گھڑی سے چائے پی کے نکلا تو اس پر قضا بھی واجب ہوگی کفارہ بھی واجب ہوگا. جس شخص کو سفر میں جانا ہے اگر وہ حد ترخص سے پہلے کھا پی لے, حد ترخص یعنی آبادی کے باہر وہ جگہ کہ جہاں سے پھر آبادی نظر نہ آئے, اور وہاں اذان بھی دی جائے تو آواز نہ آئے, اگر حد ترخص سے پہلے کھا پی لے یا گھر سے چائے ناشتہ وغیرہ کر کے نکلے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں. روزہ توڑنے کا جواز آبادی سے اتنی دور نکل جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ پھر آبادی نظر نہ آئے, چاہے وہ شہر ہو یا وہ دیہات ہو, اور شہر اگر بڑا ہے تو جہاں بھی شہر کے حدود ہیں اس سے باہر نکل جانے کے بعد کھانے پینے کا حق پیدا ہوگا. ان کفارات کے ذہن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرد روزے کی حالت میں روزہ دار عورت کو مجبور کر کے اس سے صحبت کرے, روزہ دار ہے وہ انکار کرتی ہے مگر یہ جبر کرتا ہے, اگر مجبور کر کے صحبت کی تو کفارہ تو واجب ہوگا, مگر دونوں کفارے اسی مرد واجب ہوں گے, اپنا کفارہ بھی دینا ہوگا اور عورت کو بھی کفارہ دینا ہوگا, البتہ اگر عورت اگر راضی ہو جائے تو اس کا کفارہ خود اس کے اوپر ہوگا. لیکن اگر عورت غافل ہے, سو رہی ہے اور مرد نے اس سے صحبت کر لی, تو اس صورت میں عورت کا روزہ صحیح رہے گا اور مرد پر کفارہ ہوگا مگر اپنا ہی ہوگا, اس لیے کہ اگر عورت پر کفارہ واجب ہوتا تو مرد کے ذمہ ہوتا, یہ کفارہ پر واجب ہی نہیں ہے, تو ایک کفارہ ہے مرد کا خود اپنا جو اس کے ذمہ ہے, عورت کے لیے کوئی بات نہیں ہے, نہ اس پر کفارہ واجب ہے نہ اس کا روزہ باطل ہے, اس لیے اس کو خبر ہی نہیں ہے روزہ صحیح ہے. اب اسی کے برعکس اگر عورت مرد کو صحبت کے اوپر مجبور کرے تو کیا عورت پر مرد کا کفارہ واجب ہوگا؟ نہیں. تو یہاں فرماتے ہیں کہ عورت پر اپنا کفارہ واجب ہوگا, مرد پر کفارہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے. اب اگر کسی انسان پر کفارہ واجب ہو گیا تو کیا لازم ہے کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد فوراً مسکینوں کو کھلا دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے؟ نہیں, جلدی کرنا واجب نہیں ہے, مگر ٹال مٹول بھی جائز نہیں ہے. جب دیکھا جائے گا 6 مہینے کے بعد, سال بھر کے بعد نہیں. اب یہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ کفارے میں 60 مسکینوں کا ہونا ضروری ہے, یعنی 60 کا عدد پورا ہونا ضروری ہے, اس سے کم پر تکرار نہیں ہو سکتی ہے. البتہ اگر یہ فقیر آدمی ہے اور اس کے 6 بچے بھی ہیں اور کوئی آدمی ان کو 7 حساب کرنا چاہتا ہے تو اس کو 7 حصے دیے جائیں 3 پاؤ کے حساب سے, 1 اس کا اور 6 ان بچوں کے حساب سے جن کا وہ ولی ہے. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, 7 کا حساب ہو سکتا ہے. البتہ مقدار کے اعتبار سب برابر رہیں گے, یہ نہیں ہوگا یہ بڑا ہے اس کو 3 پاؤ دیا جائے, وہ بچہ ہے اس کو 6 پاؤ دے دیا جائے, نہیں, 3 پاؤ کے حساب سے سب کو دیا جائے گا. یہ تو کفارے کی بات ہے. اب بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا کہ رات کے وقت انسان حالت جنابت میں تھا, غسل واجب تھا, اور اس کے بعد 1 مرتبہ سو گیا تو اٹھیں گے غسل کریں گے, پھر آنکھ کھلی اور دوبارہ پھر سو گیا, اور اب جو آنکھ کھلی تو اذان ہو گئی تھی, تو اس کے اوپر قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. دوسری صورت یہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ انسان نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, تو اس پر بھی قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ سحر کے وقت انسان یہ تحقیق نہیں کی کہ صبح ہوئی یا نہیں اور کھاتا چلا گیا اور بعد معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی تھی, تو ظاہر کہ یہاں بچوں کو صبح ہو گئی تھی, لہذا قضا واجب ہے. یا مثلا تحقیق کی اور ایک آدمی نے بتایا بھی کہ صبح ہو گئی مگر اس کے بعد اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا, سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے اور کھاتا چلا گیا اور بعد معلوم ہوا کہ مذاق نہیں تھا, واقعی ٹھیک کہا تھا, تو قضا واجب ہے. لیکن اگر اس کی بات پر اعتبار تھا اور اس کے بعد بھی کھایا تو کفارہ بھی دینا ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر انسان غسل جنابت بھول جائے اور چند روز تک یوں روزہ رکھتا رہے اور بعد میں خیال آئے, ان تمام روزوں کی قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ بظاہر اس نے روزہ رکھا ہے اور کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایسی بھی اشارہ کیا چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا وجہ کلی کر رہا ہے اور اچانک پانی حلق کے اندر چلا جائے تب بھی یہاں قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہوگا, لیکن قضا بہرحال کرنا ہوگی. اب یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے قضا روزوں کی, کہ قضا روزے کس پر واجب ہیں اور روزے کی قضا کہاں کہاں ضروری ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا, یا دیوانہ پاگل تھا اور بعد میں ہوش آ گیا, تو کیا اس پر کفر کے زمانے کی یا دیوانگی کے زمانے کی قضا واجب ہے؟ فرماتے نہیں, واجب نہیں. اب اگر کسی آدمی کے ذمے کئی ماہ رمضان کی قضا واجب ہے, اس سال 5 روزے قضا ہو گئے اور نہیں پورا کر سکا کسی وجہ سے, اور پھر اگلے ماہ رمضان میں 10 روزے قضا ہو گئے اور اس کو پورا کرنا چاہتا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ماہ رمضان کی قضا کرے اس کے بعد دوسرے ماہ رمضان کی قضا کرے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کی نیت کرے, اس کی نیت کرے, جتنے روزے اس کے ذمے آ گئے ہیں ان کو پورا کر دینا ہے, ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جس نے قضا روزہ رکھ لیا, آیا روزہ توڑ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں, زہر سے پہلے اگر توڑنا چاہتا ہے تو توڑ دے گا, مگر شرط یہ ہے کہ ابھی اتنا وقت ماہ رمضان میں باقی ہو کہ اس قضا کو پورا کر سکے. مثلا 1 روزہ قضا کا باقی ہے اور شوال میں رکھ رہا ہے, ظاہر اگر زہر سے پہلے توڑنا چاہتا ہے توڑ دے گا, ذی قعد میں ذی الحج میں, لیکن یہ 30 شعبان کو رکھ رہا ہے, اب اگر توڑنا چاہے تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اب اگلے ماہ رمضان میں کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا ہے. قضا کے بارے میں یہ مسئلہ اہم ہے کہ اگر کسی آدمی نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, ماہ رمضان بیمار رہا روزہ نہیں رکھا, اور یہ بیماری کا سلسلہ سال بھر یوں ہی باقی رہا اور اسی بیماری میں وہ انتقال بھی کر گیا, تو ظاہر ہے کہ خود اس آدمی کے ذمے قضا واجب نہیں ہوئی تھی, لہذا اس کے وارث پر بھی قضا واجب نہیں ہوگی. صرف ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ غلہ فدیے کے طور پر دے دینا کافی ہوگا. لیکن اگر ماہ رمضان میں بجائے بیماری کے سفر تھا, مسافر تھا, روزہ نہیں رکھا اور اسی تسلسل سفر میں انتقال کر گیا, وہ تو انتقال کر گیا مگر اس کے وارث پر قضا واجب ہے. اور بنابر احتیاط خود اسے چاہیے تھا کہ وہ تین پا ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دیتا. یہ احتیاط آقا خوئی کے ہاں واجب ہے, آقا خمینی کے ہاں واجب نہیں ہے. یعنی ان پہ فتوے کو بھروسہ کر کے آدمی اس تین پاؤ غلے سے بچ سکتا ہے, لیکن قضا بہرحال ہوگی جو اس کے وارث کو رکھنا ہوگی. اب اگر کسی آدمی پر قضا روزہ واجب ہو گیا اور اگلے ماہ رمضان تک ٹالتا رہا اور پورا نہیں کیا, تو اس کو قضا تو کرنا ہی ہوگی ماہ رمضان کے بعد, اور ہر روزے کے بدلے تین پاؤ غلہ بھی دینا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قصدن ماہ رمضان کے روزے کھا گیا اور اگلے سال تک قضا اور کفارہ پورا نہ کر سکا, تو قضا کے ہر روزے کے ساتھ تین پاؤ غلہ دے, ورنہ کفارے کے پورا ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر روزے کی شکل میں رکھنا چاہے تو اس کے لیے پانچ سال درکار ہیں, وہ ایک سال کے اندر کیسے ہوگا. لیکن یہ کہ اگر کفارہ مسکینوں والا ہے اور ادا نہیں کر سکا, تو قضا کے ہر روزے کے ساتھ تین پاؤ غلہ بھی دینا ہوگا. البتہ اس تین پاؤ میں اس 60 مسکین میں فرق ہے, وہ کفارہ ہے, اس کو فدیہ کہتے ہیں. وہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی گنہگار ہوتا ہے, یہ وہاں جہاں گنہگار نہیں ہے مجبور ہے مگر فدیہ دینا ہے. یہاں یہ آزادی ہے کہ اگر آدمی 300 دن کا فدیہ ایک آدمی کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے, مگر دینا ہوگا یہاں بھی غلہ ہی, قیمت نہیں دے سکتا ہے. باپ کے روزے کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے, ماں کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے. ہاں بنا سعادت مندی رکھنا چاہے تو سبحان اللہ, اس سے بہتر عمل کیا ہے, لیکن واجب نہیں ہے. واجب فقط باپ کے روزے کی قضا ہے. اب آئیے مسافرت کے بارے میں. وہ انسان جو کثیر السفر ہے, یعنی اس کا کام ہی سفر کرنا ہے, جیسے ڈرائیور ہے, جیسے ملاح ہیں, جیسے پائلٹ ہیں, جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں, یا جن کی نوکری ہی سفر کی ہے کہ آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں, سیلس مین وغیرہ ہیں, یا وہ واعظین خطباء ذاکرین جن کا کام اور ذریعہ معاش یہی ہے, وہ دورہ کرتے رہتے ہیں اور خدمت دین کرتے رہتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو کثیر السفر ہیں کہ جن کا سفر زیادہ ہے اور قیام کم ہوتا ہے, اور کسی ایسے کام کے لیے جو ان کا مستقل مشغلہ ہے, ظاہر ہے کہ ان کے واسطے نہ نماز قصر نہ روزہ قصر ہے. انہیں روزہ رکھنا ہوگا, نماز پوری پڑھنا ہوگی. یا کسی آدمی کا سفر اگر معصیت ہے, گناہ میں سفر کرتا ہے, اس کو نماز پوری پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوگا. اب اگر کوئی آدمی ماہ مبارک میں سفر کرنا چاہے, ماہ رمضان میں قصدن کے سفر کریں گے, روزے سے جان بچ جائے گی. آیا ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے, روزہ بچ جائے گا, چھوٹ جائے گا, لیکن بعد میں قضا تو بہرحال کرنا ہی ہوگی. اب اگر کوئی مسافر یہ نہیں جانتا ہے کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, اس نے ناواقفیت میں روزہ رکھ لیا اور مغرب کے بعد مسئلہ معلوم ہوا تو اس کا روزہ صحیح ہے, لیکن اگر مسئلہ معلوم تھا بھول گیا تھا اور بعد میں رکھ لیا ہے, یہ روزہ باطل ہو جائے گا. یہاں بھی ایک نازک مسئلہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا چکا ہے. اگر کوئی مسافر زہر کے بعد سفر شروع کرتا ہے, اپنے وطن میں ہے, اب باہر جانا چاہتا ہے سفر میں, اور زہر کے بعد سفر شروع کرتا ہے, سفر شروع کرنے کے معنی کیا ہیں, یعنی آبادی کے حدود سے زہر کے بعد نکلتا ہے, اپنے گھر سے چاہے نکل جائے مگر آبادی 15 میل کی ہے, تو آبادی کے حدود سے اگر زہر کے بعد نکلتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے. اسی طریقے سے ہاں اب زہر کے بعد نکلے گا صحیح ہے, لیکن مسئلہ اصل یہاں ہے کہ اگر زہر سے پہلے آبادی کے باہر نکل گیا, تو عام طور سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے سفر میں چلا گیا تو روزہ ختم ہو گیا. مگر آقا کوئی کہاں یہ تفصیل ہے کہ اگر رات سے اس کا ارادہ سفر کرنے کا تھا تب تو قصر ہو جائے گا, ان روزہ ختم, لیکن اگر رات سے ارادہ نہیں تھا اور اچانک یہ سفر پیش آ گیا ہے تو اس کو یہ روزہ پورا کرنا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی. یہ احتیاط فقط ان کے ہیں, باقی تمام لوگ تقریباً اس کے قائل ہیں کہ نہیں, زور سے پہلے نکل گیا چاہے رات سے ارادہ رہا ہو نہ رہا ہو, یہ روزہ بہرحال ختم ہو جائے گا اور بعد میں قضا کر لے گا, وہی کافی ہے, اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس فتوے پر احتیاط کے مقابلے میں عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آدمی چاہے تو باہر نکلنے کے بعد دوسرے علماء کے فتوے پر اعتماد کر کے کھا پی لے گا اور بعد میں ایک روزے کی قضا کر دے گا. اس روزے کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, اس لیے کہ فقط احتیاط ہے, فتویٰ نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے کہ عقائد ہوئی کہ ہاں روزہ توڑنے کے واسطے رات سے سفر کے ارادے کی شرط ہے, باقی حضرات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جس میں عقائق ہوئی باقی علماء سے الگ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ حد ترخص کی بات جو آتی ہے کہ انسان کو کھانے پینے کا اختیار پیدا ہوگا جب آبادی کے حدود سے اتنی دور نکل جائے کہ پھر آبادی نظر نہ آئے. تو عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر مسافر کے لیے ہے, چاہے آدمی اپنے وطن سے جا رہا ہو, چاہے جہاں 10 دن 15 دن مہینہ بھر قیام کیا تھا وہاں سے جا رہا ہو. بہرحال حد ترخص سے باہر نکلنے کے بعد ہی یہ جواز پیدا ہوگا. مگر آغا ہوئی فرماتے ہیں نہیں, حد ترخص کا مسئلہ یہ اہل وطن کے لیے ہے, جو اپنے وطن سے نکل رہے ہیں وہ جب آبادی سے باہر نکل جائیں گے تب ان کے واسطے قصر شروع ہوگا. لیکن جس نے کسی مقام پر 10 دن 15 دن قیام کیا ہے, وہ جس محلے میں مثلا مقیم ہے, جس جگہ مقیم ہے, جیسے ہی وہاں سے نکل جائے گا اس کا سفر شروع ہو جائے گا اور اس کو کھانے پینے کا اختیار پیدا ہو جائے گا. اور یہی بات واپسی میں پیدا ہوگی کہ جب مسافر سفر سے واپس آ رہا ہے تو اگر اپنے وطن میں آ رہا ہے تو اگر حد ترخص میں آبادی کے باہر بھی داخل ہو گیا ہے زوال سے پہلے تو اس کا روزہ بچ جائے گا. لیکن اگر 10 دن قیام کے ارادے سے آ رہا ہے تو اگر اس جگہ اس محلے میں پہنچ گیا زوال سے پہلے کہ جہاں اس کو قیام کرنا ہے تب تو اس کا روزہ بچ سکتا ہے. لیکن اگر حد ترخص میں داخل ہو گیا اور اس جگہ تک نہیں پہنچا تو اس کا آج کا روزہ ختم ہو جائے گا. تو مختصر یہ ہے کہ جانے میں حد ترخص سے پہلے نکل جانا زوال سے قبل, آنے میں حد ترخص میں داخل ہو جانا زوال سے پہلے, یہ دونوں چیزیں اہل وطن کے لیے ہیں. مگر جس کا 10 دن 20 دن قیام ہے یا کسی مقام پر سال بھر کے قیام کے ارادے سے رہتا ہے تو سال بھر میں کوئی جگہ اس کا وطن نہیں بن سکتی ہے, یا 2 سال قیام کا ارادہ ہے تو 2 سال میں وہ جگہ وطن نہیں ہوتی ہے. وہاں تو آدمی پوری نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے, چاہے زیادہ 10 دن ہو چاہے 1 سال ہو. وہاں کا حکم باعتبار محلے کے ہوگا کہ محلے سے زوال سے پہلے نکلا اور روزہ گیا, اور محلے میں زوال سے پہلے آ گیا تو روزہ بچے گا, ورنہ اگر شہر میں زوال سے پہلے داخل ہوا اور اپنے محلے تک نہیں پہنچا تو اس کا روزہ نہیں بچ سکتا ہے. یہ عقائد خوئی کے ہاں مسئلہ ہے. باقی حضرات جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں, حد ترخص سب کے واسطے ہے, اہل وطن ہو غیر اہل وطن ہو. ابھی ذیل میں 2 مسئلے اور رہ جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ واجب ہی نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بوڑھا مرد یا ضعیف عورت جو ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, یا ان کو روزہ رکھنے میں مشقت ہے, زحمت ہے, ان پر روزہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر ناممکن نہیں ہے, صرف زحمت ہے, تو وہ روزہ تو نہ رکھیں. البتہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ فدیہ دینا ہوگا. ہاں اگر عمر 70-80 سال کی ہوگی مگر روزہ رکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہے تو ان کو رکھنا پڑے گا. لیکن اگر زحمت ہے تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد 70 سال کے اوپر انسان سے روزہ معاف ہو جائے گا اور 3 پاؤ فدیہ اسے ہر روزے کے بدلے دینا ہوگا. اب اگر یہ بوڑھا آدمی اتفاق سے ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو آقا خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہی ہے کہ قضا کرے, لیکن آقا خوئی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں آقا خمینی کے مقلدین آقا خوئی کے فتوے و عمل کر سکتے ہیں کہ اب بعد میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں گے. تو یہ ایک قسم ہو گئی جہاں بوڑھا مرد بوڑھی عورت. اسی طریقے سے بعض وہ لوگ جن کو پیاس کی بیماری ہے کہ وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں, روزہ رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے یا انتہائی زحمت ہے, ان کو معاف کر دیا گیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, اور اگر زحمت آپ کو ہے تو روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں, یعنی ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ غلہ دیں. اس کے بعد آقا خمینی کے ہاں احتیاط واجب یہ ہے, جب یہ بیماری ختم ہو جائے تو قضا کریں. آقا خوئی کے ہاں اس قضا کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بھی ان کے فتوے پر عمل ہو سکتا ہے. تیسری قسم وہ حاملہ عورت ہے جو روزہ رکھے تو اس سے روزے سے بچے کو نقصان ہوگا یا اپنی ذات کو نقصان ہوگا, تو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. بفرق یہ ہے کہ اگر اپنی ذات کو نقصان ہے تو وہاں پر فدیہ دینا واجب نہیں ہوگا، اگر بچے کو نقصان ہے تو فدیہ بہرحال دینا ہوگا، اگر اپنی ذات کو نقصان ہے تو فدیہ واجب نہیں ہوگا عقائد خوئی کی بنا پر، اور عقائد خمینی کی بنا پر فدیہ احتیاط واجب ہے، اس احتیاط کو چھوڑا جا سکتا ہے، فدیہ اگر دینا چاہے تو نہ دے، چاہے اپنے کو نقصان ہو چاہے بچے کو نقصان ہو، البتہ بعد میں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو قضا تو بحال رکھنا ہوگی۔ یہی حال اس عورت کا دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے میں ظاہر ہے کہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان ہوگا، تو یہاں بھی روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے۔ یا اور بات ہے اگر دوسری عورت مل جاتی ہے جو دودھ پلا سکتی ہے تو چاہیے کہ بچے کو اس کے حوالے کر دے اور خود روزہ رکھے۔ اب اسی ضمن ایک مسئلہ آتا ہے چاند کا، کہ چاند کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ظاہر ایک آدمی نے خود چاند دیکھا ہے، جو شکی نہیں، دو گواہوں نے گواہی دی ہے اس کے سامنے، چاہے وہ حاکم شرع خود نہیں ہے، دو گواہوں نے اس کے سامنے گواہی دی جو عادل گواہ معتبر گواہ ہیں، تو ان کی گواہی پر اعتبار کر سکتا ہے، یا کسی بھی راستے سے اگر اس کو یقین پیدا ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے، یعنی گواہی دینے والے عادل نہیں ہیں مگر ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اور اس کو یقین پیدا ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو وہ اپنے یقین پر عمل کر سکتا ہے، ان کی گواہی پر نہیں، اس لیے کہ یہ شرعاً گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، مگر آدمی کو جیسے بھی یقین پیدا ہو جائے، یقین کے آگے تو کوئی چیز ہے نہیں، اس کو عمل کرنا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاکم شرع مجتہد وہ چاند کا اعلان کر دے تو آیا انسان اس کے اعلان پر اعتماد کر سکتا ہے؟ یعنی حاکم شرع کے فیصلے جو ٹالے نہیں جا سکتے اور جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان میں چاند کا فیصلہ بھی شامل ہے یا فقط مقدمات کا فیصلہ ہے؟ یہاں عقائد کی رائے باقی علماء سے مختلف ہے۔ عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ حاکم شرع کو ہر مسئلے کا فیصلہ کرنے کا حق ہے، چاہے وہ نزاعی مسئلہ ہو اور چاہے چاند کا مسئلہ ہو، مگر عقائد فرماتے ہیں کہ حاکم شرع اگر چاند کا فیصلہ کر دے گا تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اس کے فیصلے سے کسی کو یقین پیدا ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے اور کسی طرح کا شبہ نہ ہو تو وہ اپنے یقین پر عمل کر سکتا ہے، جیسے کہ غیر معتبر اور غیر عادل لوگوں کی گواہی سے اگر یقین پیدا ہو جائے، لیکن باعتبار حاکم شرع کی اس نے کہہ دیا ہے لہذا ہم کو ماننا ہی پڑے گا، ایسا کوئی قانون چاند میں نہیں ہے۔ باقی دنیا کے ہر مقدمے میں جو وہ کہہ دے گا وہ بات ٹالی نہیں جا سکتی، مگر چاند کا موضوع اس کے فیصلے کے حدود میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، اور عقائد خمینی اور باقی علماء بھی فرماتے ہیں کہ نہیں چاند ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر حاکم شرع کے اعلان سے کسی کو یقین یا اطمینان ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو وہ اپنے اطمینان پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ تو باعتبار فیصلے کے، اب باعتبار چاند کے یہاں بھی عقائد خمینی کا مسئلہ باقی علماء سے مختلف ہے، کہ باقی علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک مقام پر چاند ہو جائے تو دوسری جگہ جو اس سے قریب تر ہے، یہاں کا افق تقریباً ایک ہے کہ یہاں دکھائی دے گا تو وہاں ضرور دکھائی دے گا، اگر ایسا ہے تو یہاں کا چاند وہاں کام آ سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں اور فاصلہ زیادہ ہے تو زیادہ فاصلے میں ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ مگر آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ تمام وہ جگہیں جہاں کی رات ایک ہے، کہ اگر یہاں رات ہے تو وہاں بھی رات ہے، چاہے یہاں ابتدائے شب ہو اور وہاں آخر شب ہو، لیکن رات دونوں جگہ ہے، اگر رات مشترک ہے تو ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ کافی ہوگا، لیکن اگر ایک جگہ رات اور ایک جگہ دن ہے تو یہاں کا چاند وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں کا چاند الگ اور یہاں کا حساب الگ۔ ان دونوں مسئلوں کو اگر ملا لیا جائے تو ایک عجیب و غریب فرق پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقائد خوئی کا فتویٰ باعتبار چاند تو بہت عام ہے کہ باقی حضرات کے یہاں کا چاند مثلا دوسرے شہر میں کام آئے گا تیسرے شہر میں کام نہیں آئے گا، اور عقائد خوئی کے یہاں چاند جو ہے وہ 50 شہروں میں کام آ سکتا ہے، کہ اگر ایک شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو 50 شہروں تک، 100 شہروں تک، 1000 شہروں تک کارآمد ہو سکتا ہے جہاں کی رات مشترک ہے، باقی حضرات نے شاید 4 شہروں کے آگے یہ چاند کام نہیں آئے گا۔ تو چاند کی وسعت کے اعتبار سے عقائد خوئی کے یہاں ایک جگہ کا چاند اگر ثابت ہو جائے تو 1000 شہروں میں کام آ سکتا ہے، باقی حضرات یہاں شاید 5 شہروں بھی کام نہیں آئے گا، لیکن باعتبار چاند کی اطلاع کے باقی حضرات کے ہاں اگر حاکم شرعہ نے اعلان کر دیا تو وہ چار ہی شہر صحیح، کم از کم ان چار شہروں تک وہ اعلان کام آئے گا. لیکن آقائے کوئی کے قول کی بنا پر اگر حاکم شرعہ نے اعلان کر دیا ہے تو وہ اعلان اسی شہر میں کام نہ آئے گا جہاں اعلان ہوا ہے، دوسرے شہر کا کیا ذکر ہے؟ جب تک آدمی کو الگ سے یقین نہ پیدا ہو جائے کہ جو اعلان ہوا ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے، یعنی اگر آدمی کو فیصلے میں کوئی شبہ ہے کہ جن لوگوں نے گواہی دی ہے وہ مثلا اس کی نظر میں معتبر نہیں ہے، چاہے حاکم شرعہ کی نظر میں معتبر ہوں مگر وہ اعتبار کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کا فیصلہ چاند کے مسئلے میں سند ہوتا ہی نہیں ہے. تو چاند کے اعتبار سے ان کیا وسعت پائی جاتی ہے اور فیصلے کے اعتبار سے باقی حضرات یہاں وسعت پائی جاتی ہے. یہ مسئلہ وہاں رحمۃ اللہ بن جاتا ہے کہ اگر کسی معتبر اسلامی ملک میں حاکم شرعہ کی طرف سے چاند کا اعلان ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ ہماری ان کی رات ایک ہے مگر ہم اس اعلان پر عمل کریں یا نہ کریں. یا پر انسان یہ کہے کہ حاکم شرعہ نے اعلان کر دیا لہذا عمل کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس کو اس اعلان پر یقین ہو جائے گا کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے، جو گواہیاں وہاں تھیں وہ بالکل صحیح تھیں، جو گواہ تھے وہ بالکل معتبر تھے، جس کو ان تمام باتوں کا یقین پیدا ہو جائے وہ اس اعلان پر عمل کر سکتا ہے، اور جس کو ان باتوں کا یقین نہ پیدا ہو اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ گواہ کیسے جنہوں نے گواہی دی ہے ان کا اعتبار کیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس اعلان پر عمل نہیں کر سکتا، چاہے اعلان کتنے ہی معتبر حاکم شرعہ نے کیا ہو. اس لیے کہ حاکم شرعہ کا معتبر ہونا اور ہے اور گواہیوں کا معتبر ہونا اور ہے. یہ روزے سے متعلق مسائل تھے. اب ایک ضمنی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسلام میں چند طرح کے روزے ہیں، بعض روزے واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض مکروہ ہیں، بعض حرام ہیں. ہر طرح کے روزے پائے جاتے ہیں. مثلا واجب روزے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، ماہ رمضان کی قضا کا روزہ واجب ہے، کفارے کا روزہ واجب ہے. حج میں کوئی آدمی گیا ہے قربانی کا جانور نہیں مل رہا ہے تو اس کے بدلے 10 روزے رکھنا ہوتے ہیں وہ واجب ہیں، یا نذر کر لیے روزے کی، عہد کر لیا ہے خدا سے، قسم کھا لی ہے، روزہ واجب ہو جائے گا، یا اجارے کا روزہ دوسرے سے پیسہ لیا ہے روزہ رکھنے کے واسطے واجب ہو جائے گا، یا اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ ہے، انسان اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اعتکاف مستحب کا، مسجد میں رہنا 3 دن تک، تو پہلے 2 دن تو آدمی کو اختیار ہے کہ چھوڑ کے چلا جائے گا، مگر 2 دن رہ گیا تو تیسرے دن رہنا واجب ہوگا، اور چونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے تو روزہ رکھنا بھی واجب ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے بڑے بیٹے پر باپ کی قضا کا روزہ، یہ بھی واجب بات نہیں. اب آئیے حرام روزے. عید الفطر کے دن روزہ حرام ہے، عید قربان کے دن روزہ حرام ہے. عورت اگر سنتی روزہ رکھنا چاہے اور اس سے شوہر کا حق شوہری برباد ہو رہا ہے یا شوہر اسے منع کر رہا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. مثلا شوہر اسے صحبت کرنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو حق شوہری چونکہ برباد ہو رہا ہے، یا کسی وجہ سے کمزور ہے، شوہر کہتا آپ روزہ مت رکھیے، ہم تو رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، سنتی روزہ ہے تو حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے اولاد کا سنتی روزہ اگر ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث ہو، تکلیف دہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اولاد کو روزہ رکھنے کا حق نہیں، وہ ناجائز ہے. یا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھنا چاہے، یا روزے سے نقصان ہو رہا ہے، روزہ رکھے گا بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، روزہ رکھنا حرام ہے. اب آئیے مکروہ روزے. مثلا عاشور کے دن کا روزہ مکروہ ہے، یا مہمان بغیر میزبان کی اجازت کے اگر سنتی روزہ رکھنا چاہے یہ مکروہ ہے. واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر مستحب روزہ ہے تو پہلے سے پوچھ لیجیے، وہ اجازت دے تو رکھیے اور مت رکھیے. یا اولاد روزہ رکھنا چاہتی ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر مستحب بھی، تو وہ بھی مکروہ ہے. البتہ مکروہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہے. عبادات میں، نماز روزے میں جب لفظ مکروہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، عبادت رہے گی، روزہ رہے گا، ثواب کم ہو جائے گا. مستحب روزے، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ مستحب ہے. دوسری دہائی میں 10 اور 20 کے درمیان جو بدھ کا دن آئے گا اس کا روزہ مستحب ہے. ہر مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ مستحب ہے. پورے ماہ رجب کا روزہ مستحب ہے. پورے ماہ شعبان کا روزہ مستحب ہے. نوروز کے دن کا روزہ مستحب ہے. 25 ذی قعدہ، 29 ذی قعدہ کا روزہ مستحب ہے. پہلی تاریخ سے نویں ذیلحج تک روزہ مستحب ہے، 10 کو تو عید احرام ہے، عید غدیر کا روزہ مستحب ہے، پہلی اور تیسری محرم کا روزہ مستحب ہے، 27 رجب کا روزہ مستحب ہے، 17 ربیع الاول روز ولادت پیغمبر روزہ مستحب ہے، 4 شوال سے 9 شوال تک 6 روزے یہ بھی مستحبات ہیں، البتہ مستحب بھی روزے کو معلوم ہے اس کا شام تک پورا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو انسان چاہے گا توڑ دے گا، جیسے کہ جب چاہے گا نیت کر لے گا، اگر شام تک نیت کرنے کا اختیار ہے تو شام تک توڑنے کا بھی اختیار ہے، بلکہ اگر کوئی مرد مومن کھانے کی دعوت دے تو بلا تکلف روزہ توڑ دینا چاہیے، چاہے زوال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اگر سنتی روزہ ہے تو بغیر یہ بتایا گیا کہ ہمارا روزہ ہے روزہ توڑ دیے، پروردگار عالم اس روزے کا ثواب دے دے گا صرف اس لیے کہ آپ نے ایک مرد مومن کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ یہ تمام مسائل روزے کے ہیں، اب اس سے متعلق 3-4 باتیں اور بھی ہیں وہ الگ سے ہیں مگر ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کھانا یا افطار کرنا یہ واجبات میں نہیں ہے، مستحبات میں ہے، اگر کوئی انسان پورے مہینے سحری کے بغیر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا افطار کے وقت آگے کوئی افطار نہیں کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اسے روزے کا وقت معین ہے، اپنے وقت پر شروع ہوگا اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا، چاہے آپ سحری کھائیں چاہے نہ کھائیں، افطار کریں یا نہ کریں، البتہ سحری کھانا بھی مستحبات میں ہے اور افطار کرنا بھی مستحبات میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ثواب بہت ہے، اس لیے کہ قرآن نازل ہی اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے شب قدر میں، جتنی تلاوت زیادہ کی جائے گی اتنا ہی اجر ثواب زیادہ ملے گا۔ ماہ رمضان میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو کچھ دعائیں ہیں جو افطار کے وقت پڑھی جاتی ہیں، کچھ دعائیں رات میں پڑھی جاتی ہیں، کچھ دن میں پڑھی جاتی ہیں، کچھ سحر کے وقت پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے برکات سے بھی انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ کم از کم پورے ماہ رمضان میں ایک رات تو دعائے ابو حمزہ شمالی جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے وہ دعا سحر کی پڑھے انسان، ممکن ہو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ جو مطالب معرفت کے توبہ اور استغفار کے اس دعا میں پائے جاتے ہیں وہ نادر الوجود ہیں، کم کسی دعا میں پائے جاتے ہیں، اگر انسان حقیقتاً توجہ کے ساتھ پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے تو اس کی معرفت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کا خاص جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 15 ماہ رمضان المبارک کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اس دن انسان کو خوشی منانا چاہیے، البتہ خوشی منانے کے معنی وہی ہے جو اسلام میں ہوتے ہیں، خوشی منانے کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پر بازاروں میں جھنڈیاں لگا دیں یا ایک آدھ محفل کر لی، بلکہ تمام وہ اعمال انجام دے جن سے ائمہ معصومین خوش ہوتے ہیں، روزہ تو انسان رکھتا ہی ہے اس لیے 15 تاریخ رمضان ہے، اس کے علاوہ صدقہ دے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، دعائیں پڑھے، یہ تمام چیزیں، اور بالخصوص اس سال یعنی سن 1403 ہجری اس سال تو اس جشن مسرت میں زیادہ اہتمام برتنا چاہیے، اس لیے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سن 3 ہجری میں ہوئی ہے اور اس سال آپ کی ولادت باسعادت کو 1400 سال پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ 1400 سالہ یادگار کے طور پر انسان جتنا زیادہ ان کی خوشنودی کا انتظام کر سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے، اگر ظاہر ہے کہ ہمارے 1300 سالہ 1400 سالہ جشن کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مناسبت ہے، لہذا جتنا زیادہ انسان اہتمام کر سکتا ہے ائمہ معصومین کی ارواح طیبہ کو خوش کرنے کا وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بھی عمل خیر انجام دے گا بہرحال ثواب تو اسے ملے گا ہی، ان تمام باتوں پر انسان نگاہ رکھے، علاوہ اس مسئلے کے جو آغاز میں بیان کیا گیا کہ جہاں جہاں احتیاط واجب ہوتی ہے وہاں مقلد کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اپنے مستحب کے احتیاط پر عمل کرے اور چاہے دوسرے مستحب کے فتوے پر عمل کرے، کسی مستحب کو اس بات میں اعتراض نہیں ہے کہ جہاں جہاں اس نے احتیاط کی ہے اور فتویٰ نہیں دیا وہاں اگر انسان دوسرے مستحب کے مسئلے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا فتویٰ ہے اور اس کی فقط احتیاط ہے اور فتوے کے مقابلے میں احتیاط کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی نظر میں دوسرا کوئی مستحق ہی نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کے فتوے پر اعتماد کیا جائے تو اس کو اسی احتیاط پر عمل کرنا ہوگا، جو اس کے مستحق نے بیان کی ہے. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.